आगे देखिए भाई सबक, इसमें तफजील के दलालत कुनत बर ज्यादत माने फाइलियत नस्बत बदीगर बर वजन अफालू आयत मगर अज लौन ऐब नमे आयत चे दरी हर दो अफालू बराय सिफत मुशब्बा में आयत चूं अहमरू व आमा व अज गैर सुलासी मुजर्रद नमे आयत बहस इसमें तफजील अफालू अफालानी अफालैनी अफालून अफालीन अफाइल फोला फोलयानी फोलयनी फोलयात उन फोअल। अच्छा भाई पहले गुज़श्ता सबक का खुलासा सुन लें भाई। कल आपने अमर के बारे में पढ़ा था कि अमर जो है उसको मुजारे से बनाते हैं और तरीका यह है कि मुजारे के शुरू से अलामत मुजारे गिरा दें और फिर अगले हर्फ को देखें कि वो साकिन है या मुतहर्रिक। अगर वो मुतहर्रिक है तो फिर शुरू में हमजा वसल लाने की जरूरत नहीं और आखिर में वक्फ कर देते हैं, जैसे ताइदु से ईद। और अगर अलामत मुजारे गिराने के बाद अगला हर्फ साकिन था तो अरबी में इब्तिदा बिसाकिन महाल है, अरबी में इब्तिदा बिसाकिन महाल है, इस्तेमाल नहीं भाई। तो फिर इस सूरत में शुरू में हमजा वसल लाते हैं और हमजा वसल कभी मजमूम लाते हैं और कभी मकसूर लाते हैं, मफतूह नहीं लाते। अब हमजा वसल मजमूम कहां लाना है और मकसूर कहां लाना है तो उसके लिए उसी मुजारे के आयन कलिमे को देख लो। अगर आयन कलिमा मजमूम हुआ तो हमजा वसल भी मजमूम शुरू में आएगा, जैसे तन शुरू से उन सुर। और अगर आयन कलिमा जो है वो मफतूह या मकसूर हुआ तो फिर हमजा वसल मकसूर आएगा, जैसे तफ्ताहु से इफ्ताह और तजरिबु से इजरिब। तो आयन पर फतहा या कसरा हो तो हमजा वसल मकसूर आएगा। और इसी तरह अगर आखिर में हर्फ इल्लत हो तो उस हर्फ इल्लत को गिरा देंगे, जैसे तदऊ से उदऊ और तरमी से इरमी और तख्शा से इख्शा। उसके बाद दूसरी फसल हमने शुरू की थी बाब अव्वल की और उसमें इन्होंने अस्माए मुश्तका का बयान किया था कि छह इसम जो हैं वो फेल से मुश्तक होते हैं, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें तफजील सिफत मुशब्बा, इसमें आला और इसमें जर्फ। दो इस्मों की तफसील हमने पढ़ ली थी, एक इसमें फाइल और एक इसमें मफूल भाई। और इन्होंने आपको बतलाया था कि सुलासी मुजर्रद से इसमें फाइल मुतलकन फाइलुन के वजन पर आता है, जैसे जारिबुन नासिरुन फातिहुन वगैरह। और इसमें मफ़ूल जो है सुलासी मुजर्रद से मफ़ूलुन के वजन पर आता है। फिर मैंने आपको फर्क भी बतलाया था कि एक होता है फाइल और एक होता है इसमें फाइल, इसी तरह एक होता है मफ़ूल और एक है इसमें मफ़ूल। उमूमन तलबा को इनके फर्क का पता ही नहीं चलता, लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि फाइल और इसमें फाइल किसे कहते हैं। मैंने बतलाया था फाइल किसे कहते हैं, जिसे फेल या सिफत का सीगा रफा दे वो है फाइल। जाराबा जैदुन, ये जैदुन क्या है, फाइल। जारिबुन जैदुन, ये जैदुन को रफा किसने दिया, सिफत जारिबुन ने, तो ये भी क्या है, फाइल। तो जैसे फेल अमल करता है उससे बनने वाली सिफत भी वैसा ही अमल करती है। अगर फेल सिर्फ फाइल को रफा देता था तो सिफत भी सिर्फ फाइल को रफा देगी, और अगर फेल मफूल को नसब भी देता था तो फिर वो सिफत फाइल को रफा देगी और मफूल को नसब भी देगी। तो लिहाजा फाइल वो है जिसको फेल या सिफत का सीगा रफा दे, और इसमें फाइल वो किसे कहते हैं, वो मखसूस सीगा जो आपने गर्दानों के अंदर पढ़ा, फाइलुन नासिरुन मुकरिमुन मुस्तखरिजुन वगैरह। और इसी तरह एक है मफूल और एक है इसमें मफूल। मफूल वो है जिसको फेल या सिफत का सीगा नसब दे, जरबतु जैदन, ये जैदन क्या है, मफूल। और इसी तरह अना जारिबुन जैदन, انا زاربون زید، تو یہ زیدن کو نصب کس نے دیا؟ زاربون نے. جیسے زاربا مفعول کو نصب دیتا ہے، زاربون بھی کیا کرتا ہے؟ مفعول کو نصب دیتا ہے. تو لہذا مفعول کسے کہتے ہیں؟ وہ جسے جسے فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے. اور اس میں مفعول کسے کہتے ہیں؟ وہ مخصوص صیغہ جو آپ نے گردانوں کے اندر پڑھا بھائی. اب آگے آئیے بھائی، اسماء مشتقہ میں سے تیسرا اسم جو ہے وہ اسم تفضیل ہے. اب اس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں بھائی. پہلے سمجھ لو، یاد رکھو اسم تفضیل جو ہے اس میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی بیان کی جاتی ہے. کس کی؟ فاعلیت کے معنی کی زیادتی. زبان سے دہراؤ، فاعلیت کے معنی کی زیادتی کسی چیز کے مقابلے میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں تفضیل وہ ہے جس میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی بیان کی جائے کسی دوسری چیز کے مقابلے میں. مثلا میں کہتا ہوں زید اضرب من عمرو، اس میں تفضیل کیا آتا ہے ضرب یضرب سے؟ اضرب. زید اضرب من عمرو، ترجمہ کیا ہوگا؟ زید اضرب زیادہ ضارب ہے، زیادہ پٹائی کرنے والا ہے. من عمرو کس کے مقابلے میں؟ عمر کے مقابلے میں. معلوم ہوا، دیکھو اس سے آپ کو پتا چلا زید بھی ضارب ہے، عمر بھی ضارب ہے، لیکن زیادہ ضارب کون ہے؟ زید ہے. اور ویسے زیادہ ضارب نہیں، کس کے مقابلے میں زیادہ ضارب ہے؟ عمر کے مقابلے میں. تو اس میں تفضیل میں ہمیشہ زیادتی جو بیان ہوگی وہ کسی دوسری چیز کے مقابلے میں بیان ہوگی. بعض اوقات مطلقاً زیادتی بیان ہوتی ہے بھائی، وہ مبالغے کے صیغوں میں. مثلا میں کہتا ہوں زیدن زرابن، زاربن کے اندر مبالغہ ہے کیا؟ زرابن. تو زیدن زاربن کا معنی ہے زید پٹائی کرنے والا، اور زاربن سے میں نے مبالغے کا صیغہ بنا لیا زراب، زید بہت زیادہ پٹائی کرنے والا ہے. یہاں کسی سے مقابلہ نہیں مقصود بھائی، بس مطلقاً میں یہ بتا رہا ہوں کہ زید بہت زیادہ پٹائی کرنے والا ہے. وہ جب بھی مطلب پٹائی کرتا ہے، تھوڑی نہیں کرتا، زیادہ کرتا ہے. تو میں کیا کہوں گا؟ زید زراب. یہاں کسی سے مقابلہ نہیں بیان ہو رہا کہ عمر کے مقابلے میں یا بکر کے مقابلے میں، نہیں. میں ویسے ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ زید جو ہے وہ زیادہ پٹائی کرنے والا ہے، تو اس کے لیے مبالغے کا صیغہ آتا ہے. لیکن جب کسی کے مقابلے میں زیادتی بیان کرنا ہو تو پھر وہاں اس میں تفضیل لاتے ہیں، وہاں زراب نہیں لائیں گے. اب مثلا زید اور عمر دونوں پٹائی کرنے والے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمر کے مقابلے میں زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے، تو اب میں زراب نہیں لاؤں گا بلکہ کیا لاؤں گا؟ اضرب. اس میں تفضیل لاؤں گا، زید اضرب من عمرو، زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے عمر کے مقابلے میں. تو دیکھا، پٹائی کرنے والا یعنی ضارب، ضارب. تو یہاں معنی کیا ہوا؟ زیادہ ضارب ہے. تو دیکھو فاعل کے معنی کی زیادتی بیان کر رہا ہے، کس کی؟ تو یہ جو اس میں تفضیل ہوتا ہے یہ ہمیشہ فاعل کے معنی کی زیادتی بیان کرتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مفعول کے معنی کی زیادتی کو بھی بیان کر دیتا ہے، لیکن وہ بہت قلیل ہے. عام طور پر یہ کس کے معنی کی زیادتی بیان کرتا ہے؟ فاعل کی. کس کی؟ فاعل، جو فعل کرنے والا ہے. اور کبھی مفعول کی زیادتی بھی بیان کر دیتا ہے، جیسے اشہر، یہ خود کتاب میں بھی مثال دیں گے. اشہر بمانے زیادہ مشہور. کیا معنی؟ زیادہ مشہور. دیکھو مشہور کون سا صیغہ ہے؟ مفعول. دیکھا، تو یہ مفعول کے معنی کی زیادتی بیان کر رہا ہے، اور تو یہاں بھی کسی چیز کا مقابلہ ہوگا. ویسے نہیں، زید اشہر من عمرو، زید زیادہ مشہور ہے کس کے؟ عمر کے مقابلے میں. تو اس میں تفسیر میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ زیادتی بیان ہوگی، اور زیادتی بھی کس کی؟ فاعل کی، اور کسی چیز کے مقابلے میں بیان ہوگی. ویسے مطلقاً زیادتی بیان نہیں، اور یہ عموماً کس معنی کی زیادتی بیان کرتا ہے؟ فاعل کے. اور کبھی کبھار کس کے معنی کی زیادتی بھی بیان کر دیتا ہے؟ مفعول کے معنی کی بھی زیادتی بیان کر دیتا ہے، لیکن وہ بہت قلیل ہے بھائی. دیکھیے اب کتاب پر، اس میں تفضیل کے دلالت کنت بر زیادت معنی فاعلیت. इसमें तफजील कि वो दलालत करता है बर ज्यादत माना फाइलियत, फाइलियत के माना की ज्यादती पर। किस पर दलालत करता है? फाइल होने के जो माना है उसकी ज्यादती पर दलालत करता है, निस्बत ब दीगर, दूसरे के मुकाबले में, दूसरे की निस्बत से। बर वजन अफालु आयत, और ये किस वजन पर आता है? अफालु, आपने भी पढ़ा है गर्दानों में, वह अफालु तफजील मुजक्करो मिनहु अजरबु या अनसारु अफ्तहु वगैरह। भाई तो कहते हैं बरवजन अफालु आयत, ये अफालु के वजन पर आता है, मगर अज लौन और ऐब नमे आयत, लौन और ऐब से ये नहीं आता। लौन और एक तो ये याद रखें, ये सिर्फ सुलासी मुजर्रद से आता है, सुलासी मजीद फी से नहीं आता। बात समझ में आ रही है? किससे आता है? सुलासी मजीद फी से नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसका वजन है अफालु। अगर सुलासी मजीद फी से आप लाओगे तो उस सुलासी मजीद फी में तो बाज जायद हुरूफ भी होते हैं, तो अफालु बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो जायद हुरूफ खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका वजन सिर्फ है ही क्या? अफालु, अफालु। अब आप मसलन बाबे इफ्तेआल से लाना चाहते हैं, इकतसबा यकतसिबु, तो इकतसबा में फा के बाद ता है, ता, इस ता को क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा, क्योंकि अफालु में तो ता नहीं है। जब गिराएंगे तो किसी को क्या पता चलेगा ये बाब इफ्तेआल है या सुलासी मुजर्रद का कोई बाब है? तो लिहाजा ये सिर्फ किससे आता है? सुलासी मुजर्रद के अबवाब से आता है, सुलासी मजीद फी से नहीं आता। और इसी तरह सुलासी मुजर्रद में जो लौन हो, लौन कहते हैं रंग को, लौन का क्या माना? रंग। अगर आपने रंग बयान करना हो तो उसके लिए इसमें तफजील नहीं आएगा भाई। और इसी तरह ऐब जो है वो ऐब जिसमें ऐब का जिक्र हो उससे भी इसमें तफजील नहीं आएगा। किस किन से नहीं आएगा? जिस जिनका माना क्या हो? रंग हो, या जो ऐब पर दलालत करें, तो फिर उस बाब से भी ये नहीं आएगा। वजह ये कि उस सूरत में वो जिसका माना, जिसमें लौन और ऐब वाला माना हो, उनसे भी एक अफालु आता है, और वो अफालु सिफती कहलाता है। क्या कहलाता है? वो सिफत मुशब्बा है, वो इसमें तफजील नहीं। बाकी बाबों से जो अफालु आता है वो इसमें तफजील, और उन लौन और ऐब से जो अफालु आता है वो सिफत मुशब्बा है, उसको अफालु सिफती कहते हैं। क्या कहते हैं? अफालु सिफती कहते हैं। तो गोया अफालु दो हो गए, एक अफालु इसमें तफजील है और एक अफालु सिफत मुशब्बा है। जैसे देखो अबियज, अबियज का क्या माना? सफेद। इसका माना ज्यादा सफेद नहीं, क्योंकि इसमें तफजील नहीं है, वजन वही है अफअल अबयज, तो फिर ज्यादा सफेद। ये तर्जमा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें तफजील नहीं है, बल्कि ये क्या है? सिफत मुशब्बा है। तो वजन इसका भी वही है, अफअलु है, और इसका माना है सफेद, सफेद। इसी तरह अहमर, ये भी रंग है, देखो ये भी इसका माना है सुर्ख, ज्यादा सुर्ख नहीं, क्योंकि इसमें तफजील नहीं है, यह सिफत मुशब्बा है। इसी तरह असफर, स्वाद के साथ, असफर का माना पीला, जर्द भाई, और ये भी क्या है? अफालो सिफती है, सिफत मुशब्बा है। अजरक, अजरक का क्या माना? नीला, नीला, देखो ये भी रंग है। अखजर, खा ज़ाद रा, अखजर, अखजर का माना है सबज। तो देखो ये सारे क्या हैं? अफालु सिफती हैं, सिफत मुशब्बा हैं, ये इसमें तफजील नहीं है। तो ये भी आपने हमेशा याद रखना है। उमूमन तुलबा इसमें बड़ी गलती कर जाते हैं, जो भी अफालु वजन आता है वो समझते हैं शायद ये इसमें तफजील है, लेकिन आज आपको पता चल गया कि अफालु वजन इसमें तफजील के लिए आता है, तो इसी तरह ये अफालु वजन सिफत मुशब्बा के लिए भी आता है। और वो किस किस में आता है? रंग में और ऐब के अंदर भयो। इसी तरह जिसमें ऐब वाला माना हो वहां से भी अफालु सिफती आएगा। मसलन जैसे आमा, आमा का माना अंधा, अंधा, तो ये भी अफालु सिफती है। ये माना नहीं आमा का मतलब ज्यादा अंधा, नहीं भाई, अंधा होने में तो कमी बेशी है ही नहीं, जिसको नजर नहीं आता उसको क्या कहेंगे, अंधा कहेंगे। तो ये कोई कह सकता है फुला फुला से ज्यादा अंधा है? नहीं भाई, अंधा का माना है नजर नहीं आता, तो उसमें तो कमी बेशी हो ही नहीं सकती। अगर थोड़ा सा नजर आता है उसको, थोड़ा थोड़ा, फिर तो वो अंधा है ही नहीं भाई। अंधा तो उसको कहते हैं जिसको बिल्कुल भी दिखाई ना दे भाई। तो ये ऐब है, आमा अंधा होना क्या है? ऐब। तो इससे भी जो आमा अफालु वजन पर आ रहा है, ये कौन सा अफालु है? अफालु सिफती है, यानी सिफते मुशब्बा है। इसी तरह आरज, आरज हमजा आइन रा जीम, आरज का माना है लंगड़ा। देखो ये भी ऐब है, ये भी ऐब है, तो ये भी क्या है? अफालो सिफती है, ज्यादा लंगड़ा नहीं, बस लंगड़ा इसका माना। इसी तरह अहवल, अलिफ हा वो लाम, अहवल, अहवल कहते हैं भेंगा भाई, जिसकी वो आंखें टेढ़ी हो भाई। देखो ये भी ऐब है और ये भी क्या है? अफालो सिफती है भाई, अफालो सिफती है। दोबारा देखिए, कहते हैं इसमें तफजील के दलालत कुनत बर ज्यादत माने फाइलियत निस्बत बदीगर, इसमें तफजील के वो दलालत करता है फाइलियत के माना की ज्यादती पर निस्बत बदीगर, दूसरे के मुकाबले में, दूसरे की निस्बत से। बरवज ने अफालु आयत, ये किस वजन पर आता है? अफालु वजन पर आता है, मगर अज लौन और ऐब नमे आयत, मगर ये लौन और ऐब से यानी रंग और ऐब से नहीं आता। चिदरी हर दो अफालु बराए सिफत मुशब्बा में आयत, चिदरी हर दो के इन दोनों में से अफालु जो है बराए सिफत मुशब्बा में आयत, सिफत मुशब्बा के लिए आता है। चू अहमारु व आमा व अज गैर सुलासी मुजरद नमे आयत, और ये सुलासी मुजरद के अलावा से भी नहीं आता, सुलासी मुजरद के अलावा से नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका एक ही वजन है और वो क्या? अफालु। और सुलासी मजीद फी से आप लाएंगे या रुबाई से लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? फा आइन लाम के अलावा बाकियों को हजफ गिराना पड़ेगा, हजफ करना पड़ेगा, फिर तो पता ही नहीं चलेगा ये सुलासी मुजर्रद है या सुलासी मजीद फी है या रुबाई है। बहस इसमें तफजील, अब इसमें तफजील की बहस करने लगे हैं जी। पहले भाई दोहरा लें, आपने अब्वाबु सर्फ में इसमें तफजील पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है? वह अफालु तफजील मुज़क्कर मिन्हु अज़रबु वल जम्उ अज़ारिबु, मालूम हुआ अज़रबु की जमा क्या आती है? अज़ारिबु वल मुअन्नसु मिन्हु ज़ुरबा ज़ुरबयातुन ज़ुरबुन जी। अब वही आएंगे, लेकिन हमने क्या पढ़ा मुजक्कर में? अफालु अज़रबु वल जम्उ अज़ारिबु, ये दरमियान में तस्निया अलिफ के साथ आता है, उसको भी बढ़ाएंगे और वाउ नून वाली जमा भी बढ़ा देंगे। अज़रबु अज़रबानी अज़रबूना, सूरत समझ में आ रही है? और ये तो आसान है, अज़रबानी कहीं पर आ जाए आप फौरन समझ जाएंगे कि इसमें तफजील की तस्निया है। अज़रबूना कहीं आ जाए आप फौरन समझ जाएंगे कि ये क्या है, इसमें तफजील की जमा है। तो अलबत्ता अज़ारिबु इसका अलग वजन है, जमा मुकसर है, तो उसको हमने गर्दान में बयान कर दिया। सूरत समझ में आ रही है? बाकी गर्दान तो आपने सरफे कबीर में पढ़ी थी भाई, लेकिन सरफे सगीर के अंदर उनको नहीं रखा, लेकिन सरफे सगीर में भी तमाम जरूरी सीगे रखे गए हैं भाई ये अबवाबु सर्फ के अंदर। अब देखिए गर्दान भाई, कहते हैं बहस इसमें तफजील अफालु अफालानी, फिर इसी अफालानी को हालत नस्बी जरी में क्या पढ़ते हैं? अफालैनी, वो भी जिक्र किया। आगे है अफालूना, इसी को फिर हालत नस्बी जरी में क्या पढ़ते हैं? अफालीना, तो उसको भी साथ जिक्र कर दिया। देखिए दोबारा गर्दान, अफालु अफालानी अफालैनी अफालूना अफालीना अफाइलु, देखो अज़ारिबु जमा मुकसर भी आ गई जो सरफ सगीर में आपने याद की हुई है। आगे फुअला वल मुअन्नसु मिन्हु ज़ुरबा ज़ुरबयातुन ज़ुरबुन, वही बयान करने लगे। फुअला फुअलायानी फुअलायैनी फुअलायातुन फुअलुन, तरतीब समझ में आ रही है? अब देखो अफालु अफालानी अफालूना, पता चल रहा है अफालु मुफ़रद है, अफालानी تثنیہ ہے، افعلونا جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم پڑھا یا نہیں پڑھا؟ جی ہاں، تو یہ بھی آگے بیان کریں گے. جمع مذکر سالم وہ جس میں مفرد کا وزن برقرار رہتا ہے. ازربونا، دیکھا ازربو، اس کی جمع کیا ہے؟ ازربونا. دیکھو وہی پورا ازربو شروع میں ہے اور واو نون ساتھ جوڑ دیا، کیا بن گیا؟ ازربونا. تو یہ ہے جمع مذکر سالم، یا اس کو جمع سلامت بھی کہتے ہیں، جس میں مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے. تو اس میں ازربو کا وزن کیا ہے؟ سلامت ہے. اور ایک ہے جمع مکسر، جمع مکسر کسر سے ہے، کاف سین را، کسر کا معنی ہے توڑنا. تو جمع مکسر وہ جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ جائے، جیسے ازربو کی جمع ازاربو. دیکھو ازربو میں تو زاد ساکن تھا، ازاربو میں زاد پر زبر ہے. ازربو میں تو زاد کے بعد را تھی، یہاں پر تو زاد کے بعد الف ہے. دیکھو سارا وزن ٹوٹ گیا. تو یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. تو اب بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں افاعل جمع تکسیر مذکر است. افاعل کیا ہے؟ جمع تکسیر مذکر ہے. وفعل جمع تکسیر مؤنس. اور فعل کیا ہے؟ جمع تکسیر مؤنس. آپ نے بھی گردانوں میں پڑھا والمؤنس من حضور با ضربیات ضربن، دیکھا یہ جمع کے ساتھ ذکر ہے. وافعلون اور افعلون وفعلیات جمع سالم، یہ دونوں کیا ہیں؟ افعلون اور فعلیات کیا ہیں؟ جمع سالم ہیں. دیکھو افعلون کے شروع میں افعلو پورا موجود ہے، اور فعلیات ان میں فعلا پورا موجود ہے شروع میں، تو یہ جمع سالم ہیں، اور اس کو جمع سلامت بھی کہتے ہیں. وہ جمع سالم آن راگوین، اور جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ بنا واحد دراں سلامت ماند، کہ واحد کی بنا، واحد کا وزن جو ہے اس کے اندر سلامت رہتا ہے. در مذکر بواو و نون آیت، اور یہ جمع سلامت مذکر کے اندر وا اور نون کے ساتھ آتی ہے. وہ در مؤنس بالف و تا آیت، اور مؤنس میں الف اور تا کے ساتھ آتی ہے. جیسے مسلمون سے جمع مذکر سالم بناؤ مسلمون، اور مسلمتن سے جمع مؤنس سالم بناؤ مسلماتن. دیکھا آپ کے ذہن میں آئے گا مسلمتن کے آخر میں تو گولتا تھی، اور مسلمات میں تو وہ تا ختم ہو گئی، تو وزن تو بدل گیا. نہیں بھائی، یہ تا تو صرف تانیس کے لیے تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تانیس کے لیے تھی، اور مسلمات میں بھی یہ جو تا آ رہی ہے یہ کس لیے ہے؟ تانیس کے لیے الف تا. وجمع تکسیر آن کے، جمع سالم جس میں مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے، مذکر میں واو نون کے ساتھ آتی ہے اور مؤنث میں الف تا کے ساتھ. آگے بتلا رہے ہیں جمع تکسیر یا جمع مکسر کسے کہتے ہیں. وہ جمع تکسیر آن کے، اور جمع تکسیر وہ ہے کہ بنا واحد درا سلامت نہ ماند، کہ اس میں واحد کی بنا، واحد کا وزن یعنی اس کا صیغہ سلامت نہ رہے. اس میں تفضیل گاہے برائے زیادت معنی مفعولیت ہم میں آید، جو اشہر بمانے مشہور تر. کہتے ہیں اس میں تفضیل گاہے، گاہے کا معنی کبھی کبھار، اس میں تفضیل کبھی کبھار برائے زیادت معنی مفعولیت، مفعولیت کے معنی کی زیادتی کے لیے بھی ہم میں آید بھی آتا ہے. مفعولیت کے معنی کی زیادتی کے لیے بھی آتا ہے. جو اشہر بمانے مشہور تر، جیسے اشہر بمانے مشہور تر. ازرب کا معنی کیا تھا؟ زیادہ ضارب، دیکھا وہ فاعل میں زیادتی تھی. اور اشہر کیا معنی؟ زیادہ مشہور. دیکھو اس میں مفعول کے معنی میں کی زیادتی ہے اس میں. اب آگے صفت مشبہ کی بحث آ گئی. بھائی کتنے اسما مشتق ہوتے ہیں فعل سے؟ چھ. نمبر ایک اسم فاعل، نمبر دو اسم مفعول، نمبر تین اسم تفضیل، اور نمبر چار ہے صفت مشبہ. بھائی جی اب صفت مشبہ کا بیان آ گیا. ترتیب آگے پیچھے بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ چھ اسم ہیں. صفت مشبہ آن کے دلالت کنت بر اتصاف ذات بمانے مصدری بوضع ثبوت. وہ اس میں فاعل دلالت میں کنت بر اتصاف بطور حدوث. اچھا بھائی یہ ذرا گہری بات ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. ایک ہے اس میں فاعل اور ایک ہے صفت مشبہ. جیسے مثلا سامع اور سمیع، عالم اور علیم، تو ان میں فرق کیا ہے؟ سامع کسے کہیں گے، سمیع کسے کہیں گے؟ تو یاد رکھو سامع جو ہے نا، سامع یعنی اس میں فاعل جو آتا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی ذات اس صفت سے متصف ہو رہی ہے بطور حدوث کے، کس طریقے پر؟ حدوث کے طریقے پر. توجہ ہے، میں پھر بار بار دہراؤں گا، بس آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے. اس میں فاعل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی ذات اس وصف سے متصف ہو رہی ہے حدوث کے طریقے پر، کس طریقے پر؟ اور صفت مشبہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی ذات اس صفت سے متصف ہو رہی ہے ثبوت کے طریقے پر، کس طریقے پر؟ ایک ہے ثبوت، ایک ہے حدوث، یہ دو سمجھ لیں. ثبوت کا معنی یہ ہے آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کریں، اور حدوث، حدوث کے اندر چیز کا ہونا پایا جاتا ہے، پہلے نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر گزر بھی جائے. جیسے دیکھو ضربا زیدن، یہ جو فعل ہوتا ہے نا فعل، یہ حدوث پہ دلالت کرتا ہے. ضربا زیدن، زید نے پٹائی کی، کس زمانے میں؟ زمانہ ماضی میں. معلوم ہوا ایک زمانہ ایسا تھا پٹائی نہیں تھی زید کی، زید نے پٹائی نہیں کی تھی، پھر پٹائی زید نے کی اور پھر وہ گزر بھی گئی. اسی طرح ہے نا ضربا زیدن، زید نے پٹائی کی، معلوم ہوا ایک زمانہ تھا پٹائی نہیں کی تھی، پھر کیا ہوئی؟ پٹائی پائی گئی اور پھر گزر بھی گئی. تو اس کو کہتے ہیں حدوث، ہونا، ایک چیز کا ہونا، پہلے نہ ہو پائی جائے اور پھر گزر بھی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدوث. اور ایک ہے ثبوت بھائی، ثبوت بھائی، ثبوت اسے کہتے ہیں ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہو، اس میں ہونا نہ ہو کہ پہلے نہیں تھی پھر ہوئی اور پھر گزر گئی، ایسا نہ ہو. جیسے مثلا میں کہتا ہوں زید طویل، زید کیا ہے؟ لمبے قد والا ہے، زید لمبا ہے، زید طویل. اب مجھے بتاؤ کوئی شخص لمبے قد والا ہو تو وہ ہر وقت لمبے قد والا ہی رہے گا، یہ کبھی چھوٹے قد والا ہوگا کبھی پھر لمبے قد والا ہوگا؟
نہیں،
وہ تو ہر وقت لمبے قد والا رہے گا. یعنی اس کے ساتھ یہ صفت ثابت ہوئے، جب آ گئی تو اب یہ اس کے ساتھ ثابت ہے، اس سے جدا نہیں. تو یہ معنی ہے ثبوت بھائی. معلوم ہوا زید کے لیے لمبا ہونے کی صفت ہے بطور ثبوت کے، کس طریقے پر؟ ثبوت کے طریقے پر، یعنی اس کے لیے لمبا ہونا ثابت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لمبا ہونا ثابت ہے. تو میں نے کیا کہا تھا؟ زید طویل، طویل فعیل ہے، صفت مشبہ. تو دیکھو صفت مشبہ کس بات پر دلالت کر رہی ہے؟ طویل کس سے ہے؟ طول سے ہے. طول کا کیا معنی؟ لمبا ہونا. تو معلوم ہوا یہ جو طول والی صفت ہے، یہ جو لمبا ہونے والی صفت ہے، یہ زید کے لیے ثابت ہے، زید اسے متصف ہو رہا ہے. یوں کہو یہ لمبا ہونے کی صفت سے زید کیا ہے؟ متصف ہو رہا ہے. کس طریقے پر؟ ثبوت کے طریقے پر. زبان سے دہراؤ، لمبا ہونے کی صفت سے زید متصف ہو رہا ہے ثبوت کے طریقے پر. یعنی اس میں ہونا نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری مثال لو، اب آپ کو اور بات سمجھ میں آ جائے گی. میں کہتا ہوں زید ضاربن، زید نے مثلا بکر کی پٹائی کی، تو میں کہتا ہوں زید ضاربن، پٹائی کرنے والا کون ہے؟
زید.
تو میں نے کہا زید ضاربن. آپ مجھے بتائیے زید جب ایک دفعہ ضارب بنا تو ہمیشہ ضارب ہی رہے گا، یا پہلے ضارب نہیں تھا پھر ضارب بنا اور پھر گزر بھی گیا؟ پہلے نہیں تھا پھر ضارب بنا اور پھر وہ زمانہ گزر بھی گیا. تو دیکھو اس میں ہے ایک چیز کا ہونا، جو پہلے نہیں تھی پھر ہوئی اور پھر گزر بھی گئی، اس کو کہتے ہیں حدوث. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدوث. پہلے میں نے کہا تھا زید طویل، زید لمبا ہے، اس میں لمبا ہونے کی صفت زید کے لیے ثابت تھی، کس طریقے پر؟ ثبوت کے طریقے پر. اور اب میں نے کہا زید ضارب، زید پٹائی کرنے والا ہے، دیکھو بالکل اسی طرح کا جملہ ہے، طویل کی جگہ صرف میں کیا لے آیا؟ ضارب. صفت مشبہ کی جگہ کیا لے آیا؟ اس میں فاعل. اب اس میں حدوث والا معنی آ گیا، یعنی زید کے لیے ضرب کی صفت ثابت ہے. وہاں کون سی صفت تھی؟ لمبا ہونے کی، طول والی. یہاں زید کے لیے ضرب کی صفت ثابت ہے، زید نے ضرب لگائی ہے، تو زید کے لیے ضرب کی صفت، یوں کہے زید ضرب کی صفت سے متصف ہو رہا ہے. لیکن کس طریقے پر؟ ثبوت کے طریقے پر یا حدوث کے طریقے پر؟ حدوث کے طریقے پر. پٹائی ہوئی اور گزر بھی گئی. زید ضاربون کا کیا معنی ہے؟ زید ہر وقت پٹائی کرتا ہی رہتا ہے، یہ وصف ختم ہی نہیں ہوتا، کیا یہ مطلب ہے؟
نہیں.
تو دیکھا اس میں معلوم ہوا بعض اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو ایک چیز جب ان سے متصف ہو جائے وہ ان سے جدا ہوتے ہی نہیں، اور کچھ ایسے اوصاف ہوتے ہیں جب کس چیز ان سے متصف ہوتی ہے وہ آتے ہیں، چیز متصف ہوتی ہے اور پھر وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو صفت مشبہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ کوئی ذات ایک صفت سے متصف ہو رہی ہے. طویل، معلوم ہوا کوئی ذات ہے جو طول کے ساتھ متصف ہو رہی ہے. اسی طرح اسم فاعل بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی ذات کسی صفت سے متصف ہو رہی ہے. مثلا زائدن ضاربن، تو ضاربن کا کیا معنی؟ کوئی ذات ہے جو ضرب سے متصف ہو رہی ہے، جو ضرب لگا رہی ہے. یا اور مثال لے لو، زیدن شاربن، زید پینے والا ہے، مثلا پانی پیا یا جو بھی چیز پی. اب مجھے بتائیے زیدن شاربن کا کیا معنی؟ زید، ہاں یعنی شرب سے متصف ہے، یوں کہو زید کیا ہے؟ اسے متصف ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں زید ضاحکن، زید ہنسنے والا ہے، زید ہنس رہا ہے، تو معلوم ہوا زید ضحک سے متصف ہو رہا ہے. زبان سے دہراؤ، زید ضحک سے متصف ہو رہا ہے. زید شارب، زید شرب سے متصف ہو رہا ہے. زید ضارب، زید ضرب سے متصف ہو رہا ہے. زید طویل، زید طول سے، زید طول سے متصف ہو رہا ہے. زید آکل، اکلا کے معنی کھانا، کھانا، زید عقل سے متصف ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید کریم، زید کرم سے متصف ہو رہا ہے سخاوت کے ساتھ. زید شریف، زید شرافت کے ساتھ متصف ہو رہا ہے. زید سمیع، زید سما سے متصف ہو رہا ہے. زید ناصر، زید نصرت سے متصف ہو رہا ہے. زید مکتسب، زید اکتساب سے متصف ہو رہا ہے. زید مقاتل، زید مقاتلہ سے متصف، مصدر بنا لیا کرو نا، زید مقاتلہ سے متصف ہو رہا ہے. زید حلیم، حلیم کا معنی ہے بردبار، بہت تحمل والا، برداشت والا، تو اس کا مصدر آتا ہے حلم، حلم کا معنی ہے بردباری. زید حلیم، کیا معنی؟ زید حلم کے ساتھ متصف ہو رہا ہے. زید قارئ، معلوم ہوا زید قراءت سے متصف ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو کتنے ہی میں صفت مشبہ بھی لایا اور کتنے ہی اس میں فاعل بھی، لیکن سب میں وہ ذات اس وصف سے متصف ہو رہی ہے. بھائی اس میں فاعل میں لایا کیا کیا؟ ضارب لایا، شارب لایا، ناصر لایا، کئی اس میں فاعل میں نے ذکر کیے، اور کئی صفت مشبہ بھی ذکر کر دیں، زید طویل، حلیم، شریف، کریم، سمیع، یا زید حسن. تو دیکھو اس میں فاعل بھی کسی ذات کے صفت کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتی ہے. زبان سے دوہراؤ، اس میں فاعل بھی کسی ذات کے اس وصف کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور صفت مشبہ بھی کسی ذات کے اس وصف کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ اس میں وہ وصف پایا جا رہا ہے. معنی سب کو سمجھ میں آ گیا، لیکن فرق کیا ہے؟ کہ جو اس میں فاعل ہوتا ہے یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ذات جو ہے اس صفت سے متصف ہو رہی ہے حدوث کے طریقے پر، اور صفت مشبہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی ذات اس وصف کے ساتھ متصف ہو رہی ہے ثبوت کے طریقے پر، یعنی ثبوت جس میں جدا ہونا نہیں، جدا ہونا نہیں. زید طویل کیا معنی؟ کہ یہ طول اس سے جدا ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ ثابت ہے، ثابت ہے. اور اسی طرح میں کہتا ہوں زید حلیم، زید برداشت والا ہے، کیا وہ کبھی برداشت والا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا؟ یا یہ صفت اس کے ساتھ ثابت ہے؟ بھائی حلیم اسی کو کہیں گے نا جو ہر وقت جو برداشت کرے، ہر تکلیف کو کیا کرے، جو کبھی برداشت کرے کبھی نہ کرے اس کو تو حلیم نہیں کہیں گے بھائی. تو لہذا جب حلم کسی کی صفت بنی تو اب یہ اس سے جدا ہوتی ہے
نہیں،
یہ اس کے ساتھ ثابت رہتی ہے. اب دوہراؤ مجھے بتاؤ اس میں فاعل کسے کہتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرے کہ کوئی ذات اس صفت کے ساتھ متصف ہو رہی. ہاں اب دوہراؤ اس میں فاعل کسے کہتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرے، پھر دوہراؤ
جو اس بات پر دلالت کرے.
ہاں آگے کہ کوئی ذات اس وصف کے ساتھ متصف ہو رہی، اور صفت مشبہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی ذات اس وصف کے ساتھ متصف ہو رہی ہے. لیکن دونوں میں کیا فرق ہے کہ اس میں فاعل کس طریقے پر ہوگا؟ وہ اتصاف پر دلالت کرتا ہے لیکن کس طریقے پر؟ حدوث کے طریقے پر. زاربن، دیکھو زاربن کے ذہن میں رکھو آپ کو فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی، اور ادھر طویل ان کو ذہن میں رکھو، اور زاربن کیا ہے؟ اس میں فاعل، اور یہ کس طریقے پر اتصاف پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث کے طریقے پر. دیکھو پہلے ضرب نہیں تھی، پھر پائی گئی اور پھر گزر بھی گئی. اور طویل ان کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے، اور وہ کس طریقے سے اتصاف پر دلالت کرتی ہے؟ ثبوت کے طریقے پر، کہ جب ایک ذات اس صفت کے ساتھ متصف ہو گئی اب یہ صفت اس سے جدا نہیں ہوتی، اس میں ہونا وغیرہ نہیں ہوتا، بس یہ آ گئی تو بس ساتھ جڑ گئی. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بیان کر رہے ہیں. دیکھیے بھائی کتاب پر صفت مشبہ آن کے، صفت مشبہ وہ ہے کہ دلالت کنت بر اتصاف ذاتے، اتصاف ذاتی نہیں ذاتے، یہاں دوسری یا ہونی چاہیے تھی، ذاتے کوئی ایک ذات، کتابے کوئی ایک کتاب، یہ بڑی یا آتی ہے ایک کے لیے فارسی میں. صفت مشبہ آن کے، صفت مشبہ وہ ہے کہ دلالت کند، کہ وہ دلالت کرے بر اتصاف ذاتے، کسی ذات کے متصف ہونے پر، بمعنی مصدری، کس چیز کے ساتھ متصف ہو رہی ہے؟ معنی مصدری کے ساتھ. ضارب معلوم ہوا زید کس سے موصوف ہو رہا ہے؟ معنی مصدری کیا ہے ضارب کا؟ معنی مصدری ضرب، ضرب. شارب معنی مصدری کیا ہے؟ شرب. اچھا کریمن کیا ہے؟ کرم. اور اسی طرح شریفن معنی مصدری کیا ہے؟ شرافت. آکلن معنی مصدری کیا ہے؟ عقل. وہی مصدر بھائی، مصدر یعنی اس ذات میں وہ مصدر والا معنی پایا جا رہا ہے. زیدن ضاربن کا معنی زید میں ضرب والا معنی ہے، اس نے ضرب لگائی ہے. زیدن شاربن کا معنی زید میں شرب والا معنی ہے، یہ شرب کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے، شرب اس کی صفت بن رہی ہے، یہ شرب کرنے والا ہے. زید الناصرن کیا معنی؟ زید نصرت کرنے والا، تو یہ نصرت اس کی صفت بن رہی ہے. تو دیکھا معنی مصدری کے ساتھ یہ متصف ہو رہا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں صفت مشبہ آ کے دلالت کنت بر اتصاف ذاتے بمعنی مصدری، صفت مشبہ وہ ہے جو دلالت کرتا ہے کسی ذات کے متصف ہونے پر معنی مصدری کے ساتھ. بوضع ثبوت کس طریقے پر؟ وضع کا معنی طریقہ، طریقہ. بوضع ثبوت کس طریقے پر؟ ثبوت کے طریقے پر. میں نے کہا آپ کو ذہن میں مثال رکھو پھر بات ہمیشہ سمجھ میں آئے گی. ایک مثال رکھو زیدن ضاربن، اور ضارب کیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل. اور یہ کس طریقے سے ثابت ہے زید کے لیے؟ حدوث کے طریقے پر. اور زید طویل، یہ طویل کیا ہے؟ صفت مشبہ, اور یہ کس طریقے سے زید کے لیے ثابت ہے؟ یہ ثبوت کے طریقے سے ہے. جی, تو یہ معنی ہے بوضع ثبوت, ثبوت کے طریقے پر. وہ اس میں فاعل دلالت میں کنت, اور اس میں فاعل جو ہے وہ دلالت کرتا ہے بر اتصاف, متصف ہونے پر, بطور حدوث. کس طور پر؟ حدوث کے طور پر. حدوث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہونا کسی چیز. زبان سے دہراؤ, حدوث کا معنی ہونا کسی چیز کا, پہلے نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر گزر بھی جائے. اور ضرب ہر وقت نہیں رہتی, ضرب لگتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, پھر دوسری ضرب لگائی وہ پائی گئی پھر ختم ہو گئی, پھر اگلی ضرب لگائی پائی گئی اور وہ ختم ہو گئی. تو ضرب میں حدوث ہوتا ہے. اسی طرح شرب پینے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ حدوث ہوتا ہے. آپ نے پیا پھر بیچ میں رک گئے, شرب ختم, پھر پیا شرب پایا گیا پھر ختم. تو اس میں دیکھو ہونا ہے ایک چیز کا. عقل, کھانا, آپ نے کھانا کھایا, دیکھو پہلے نہیں تھا کھانا, اب آپ نے کھایا تو کھانے کا فعل پایا گیا اور پھر گزر بھی گیا. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ اس میں فاعل دلالت میں کنت بر اتصاف بطور حدوث, اور اس میں فاعل دلالت کرتا ہے حدوث کے طریقے پر متصف ہونے پر. ولہذا صفت مشبہ ہمیشہ لازم باشد, اور اسی وجہ سے صفت مشبہ جو ہے وہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے, ہمیشہ لازم ہوگی. اگرچہ از فعل متعدی آید, اگرچہ کس سے آئے؟ فعل متعدی سے آئے. کہتے ہیں اسی لیے صفت مشبہ ہمیشہ لازمی ہوگی, یعنی اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں. آپ نے پڑھا ہے فعل دو قسم پر ہے, ایک فعل لازم ایک فعل متعدی. فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ کیا مانا؟ جہاں صرف فاعل پر بات پوری ہو جائے, مفعول کی ضرورت نہ ہو, وہ ہے فعل لازم. اور جہاں مفعول کی بھی ضرورت ہو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی. ضربا زید عمرن, دیکھو ضربا مارا کس نے؟ زید نے. اور کس کو مارا؟ عمر. دیکھو مفعول بھی چاہیے, تو یہ معلوم ہوا ضربا کون سا فعل ہے؟ فعل متعدی ہے. اور فر زید, زید بھاگا, یہاں کسی مفعول کی ضرورت ہے؟ نہیں. ضحک زید, زید ہنسا, کسی مفعول کی ضرورت ہے؟ نہیں. تو یہ بھی فعل لازم. اور مثال لے لیں, ماتا زیدن, زید مر گیا, اب ماتا اس کے لیے کوئی مفعول چاہیے؟ نہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل لازم. تو ضربا زیدن عمران, یہ ضربا کیا ہے؟ فعل. کون سا فعل؟ فعل متعدی, کیونکہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ مفعول چاہیے. شریبا زیدن ما, زید نے کیا پیا؟ پانی. تو یہ معلوم ہوا شرب یہ کون سا فعل ہے؟ متعدی ہے. اکل زید طعامن, زید نے کھانا کھایا, تو یہ اکل کون سا فعل ہے؟ کیونکہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ مفعول چاہیے. اچھا, اب آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جہاں فاعل پر بات پوری ہو جائے, مفعول کی ضرورت نہ ہو. اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ جہاں مفعول کی بھی ضرورت ہو. فاعل تو چاہیے ہی چاہیے ہر حال میں, مفعول بھی وہاں چاہیے. اب مجھے بتائیے, ضربا زیدن, میں نے مفعول کو حذف کر دیا, زید نے پٹائی کی. میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا کس کی پٹائی کی, بس صرف میں نے کیا کہہ دیا, زید نے پٹائی کی ہے. اب مجھے بتائیے, ضربا زیدن یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟
لازم.
ہاں دیکھا, یہ طلبہ غلطی کرتے ہیں, یہ فعل لازم نہیں ہے. مفعول کو بے شک حذف کر دو, یہ ہے فعل متعدی ہی. فعل کے لفظوں میں مفعول آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ نہیں دیکھنا, فعل کے معنی پہ غور کرو, یہ فعل بغیر مفعول کے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. مجھے بتاؤ, ضرب بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی ضرب مجھے دنیا میں دکھاؤ مضروب کوئی بھی نہ ہو اور ضرب پائی جائے. نہیں, ضرب ہوگی تب جب ایک ضارب ہو تو دوسرا مضروب ہو. اس کے لیے مفعول ضرور چاہیے, چاہے لفظوں میں ذکر ہو یا ذکر نہ ہو. ضربا زید, زید نے پٹائی کی, کس کی؟ میں نے ذکر تو نہیں کیا, لیکن کوئی نہ کوئی ہوگا یا نہیں؟ کوئی بھی نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. معلوم ہوا ضرب کے ساتھ مفعول کو ذکر کرو یا نہ کرو یہ کیا ہے؟ یہ مفعول چاہتا ہے تو یہ فعل متعدی ہے. شریبا زید, زید نے پیا, یہ کیا ہے؟ شاباش، کیونکہ شرب کے لیے کوئی پینے والی چیز ضرور چاہیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا شرب کا فعل ہو اور مشروب کچھ بھی نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو مشروب ہوگا، یا چائے ہوگی یا دودھ ہوگا یا پانی ہوگا، لیکن کوئی نہ کوئی پینے والی چیز ہوگی تو پھر ہی شرب ہو سکے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے مفعول چاہیے، چاہے لفظوں میں ذکر ہو یا ذکر نہ ہو. اور فعل لازم وہ ہے جس کے لیے مفعول نہ چاہیے، مفعول کی ضرورت نہ ہو. اچھا، تو کہتے ہیں کہ چونکہ صفت مشبہ ثبوت پہ دلالت کرتی ہے اور اس میں فاعل حدوث پہ دلالت کرتا ہے، آسان لفظ، صفت مشبہ کس پہ دلالت کرتی ہے؟ ثبوت پر دلالت کرتی ہے، اور اس میں فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوگی. کیا ہوگی؟
لازم.
یعنی اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے لیے
مفعول.
اگر آپ فعل متعدی سے بھی اس کو بناتے ہیں، فعل متعدی تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے مفعول چاہیے ہوتا ہے، لیکن جب آپ صفت مشبہ بنا رہے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ لازم ہی ہوگی، متعدی نہیں. دیکھو آگے مثال بھی آ رہی ہے، سمجھ لو اچھی طرح. ایک ہے سامع اور ایک ہے سمیع. سامع کا معنی بھی سننے والا، سمیع کا معنی بھی سننے والا، لیکن سامع کون سا صیغہ؟ اس میں فاعل. اور اس میں فاعل کس پہ دلالت کرتا ہے؟ اس میں فاعل وہ ضارب اور طویل کو ذہن میں رکھو، پھر نہیں اشکال ہوگا. ضارب اور طویل کو ذہن میں رکھو، ضارب کس پہ دلالت کر رہا تھا؟ حدوث پر. ضرب لگتی تھی پھر ختم ہو جاتی تھی، لگتی تھی اور پھر ختم ہو جاتی تھی. اس میں فاعل کس پہ دلالت کرتا ہے؟ حدوث پر. اور صفت مشبہ کس پہ دلالت کرتی ہے؟ ثبوت پر. تو سامع، سامع کون سا صیغہ؟ اس میں فاعل. اور اس میں فاعل کس پہ دلالت کرتا ہے؟ حدوث پر. یعنی اس میں ہونا ہے ایک چیز کا، تو ہم، میں کہوں گا آپ سامع ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں بولا آپ نے سنا، گزر گئی بات، آپ کا سننا ختم ہوا یا نہیں؟ میں دوبارہ بولا آپ نے پھر سنا، پھر گزر گیا. دیکھو یہ ہے حدوث، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ ہیں سامع جب میں بول رہا ہوں، اور سمیع، سمیع کون سا صیغہ؟ صفت مشبہ. اور یہ کس پہ دلالت کرتی ہے؟ ثبوت. سمیع کا معنی ہے کہ آپ میں سننے کی صلاحیت ہے. کیا معنی؟ کسی کو سمیع تب کہیں گے جب اس میں سننے کی صلاحیت ہو. اب میں خاموش بیٹھا ہوں، آپ بھی خاموش بیٹھے ہیں، فرض کریں، اب آپ سامع ہیں؟ سامع نہیں، کیونکہ جب میں بولوں گا آپ سنیں گے تو آپ سامع ہوں گے، اور پھر اگلے لمحے وہ ختم بھی ہو جائے گا. لیکن جب میں خاموش ہوں، آپ سب خاموش ہیں، آپ پھر بھی سمیع ہیں. کیا معنی؟ آپ کے لیے سننا ثابت ہے، یعنی آپ میں سننے کی صلاحیت ہے. سن بے شک نہیں رہے، بالفعل. دیکھو ایک ہے بالفعل، اس میں فاعل میں ایک بالفعل ایک چیز کا ہونا ہوتا ہے، توجہ ہے؟
جی جی.
اس میں فاعل میں ایک چیز کا بالفعل ہو، یعنی عمل اس کا پایا جائے. سامع آپ کو کب کہیں گے؟ جب آپ باقاعدہ سننے کا فعل کریں، میں بولوں اور آپ سن لیں. اور سمیع میں ایسا نہیں، اس میں فیل کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں حدوث نہیں، اس میں بس اتنا ہے آپ میں سننے کی صلاحیت ہے. لہذا ایک شخص اگر اس میں سننے کی صلاحیت ہے لیکن وہ ایسی جگہ پر ہے کوئی آواز نہیں وہاں پر، پھر بھی ہم اس کو کہیں گے یہ سمیع ہے، یعنی اس میں سننے کی صلاحیت، کیونکہ یہ صفت مشبہ، اس میں حدوث کی ضرورت نہیں کہ باقاعدہ وہ کوئی آواز سنے، آواز کا سننا ہو، سننے کا حدوث ہو، ایسا یہاں نہیں. تو سمیع کسے کہیں گے؟ جس میں سننے کی صلاحیت ہے. اور سامع کسے کہیں گے؟ جو باقاعدہ بالفعل سنے. کیا کرے؟ اب ایک لفظ یاد کرو، بالفعل، اور ایک ہے بالقوہ. بالفعل کا مطلب کہ وہ اس چیز کا فعل پایا جائے، اور بالقوہ قوت بالقوت، قاف دو نقطوں والا، واو مشدد اور گول تا، بالقوہ. بالفعل کا معنی تھا ایک چیز بالفعل اس کا فعل کرنا، کیا کرنا؟ اس کا فعل کرنا. اور بالقوہ کا معنی ہوتا ہے کسی میں ایک چیز کی صلاحیت ہونا، ایک چیز کی
صلاحیت ہونا.
تو معلوم ہوا سامع تب کہیں گے آپ کو جب آپ بالفعل سما والا کام کریں، جب آپ سامع یعنی سننے کا کام کریں، کوئی آواز آئے اور آپ اس کو سن لیں تو اب آپ ہیں سامع. اور آپ کو سمیع کہیں گے جب آپ میں سننے یعنی سما کے صلاحیت ہو، تو ہم کہیں گے آپ سمیع ہیں، یعنی آپ بالقوہ سامع ہیں. یوں کہیں بالقوہ یعنی سامع کی سامع بننے کی آپ میں صلاحیت ہے. اب جب میں بول رہا ہوں تو آپ بالفعل سامع، اور جب میں خاموش ہوں تو آپ بالقوہ سامع ہیں، یعنی یوں کہ سمیع ہیں. آپ کیا ہیں؟ تو سمیع وہ کسے کہیں گے؟ جس میں سننے کی صلاحیت ہو، چاہے ایک لفظ نہ سنے لیکن پھر بھی اس میں سننے کی صلاحیت ہے، کوئی بولے گا تو وہ سن لے گا. اور سامع کسے کہیں گے؟
بالفعل.
لہذا جب تک آپ آوازیں آپ کے کان میں پڑ رہی ہیں آپ سامع ہیں، اور جب آوازیں بند تو آپ سامع نہیں. اور سمیع آپ ہر وقت سمیع ہیں، آپ میں ہر وقت سننے کی صلاحیت ہے، کوئی آواز آئے یا آواز نہ آئے. بھائی فرق سمجھ میں آ گیا؟ جب سمیع کا معنی ہے آپ میں سننے کی صلاحیت ہے، آپ کوئی مفعول کی ضرورت ہے نہیں. لیکن جب میں کہتا ہوں آپ سامع ہیں تو پھر سوال پیدا ہوا کس چیز کے سامع ہیں، تو معلوم ہوا اس کے لیے مفعول چاہیے. لہذا میں کہوں گا کہ انت سامع کلامی، انت سامع کلامی، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ میری بات
سن رہے ہیں.
یہ یوں کہیں انا سامع کلامک، انا سامع میں سننے والا ہوں، کلامک یہ مفعول ہے آپ کے کلام کو. تو یہ جو سامع ہے اس میں حدوث ہے ایک چیز کا ہونا، تو اس کے لیے مفعول آئے گا. کیا آئے گا؟ مفعول آ سکتا ہے، اس کے لیے مفعول آ سکتا ہے. لیکن سمیع جو صفت مشبہ ہے اس کے لیے مفعول نہیں آئے گا، کیونکہ مفعول تو تب ہے جب ایک چیز کا بالفعل ہونا پایا جائے. مثلا میں کہوں زید ضاربن، اس میں کیا ہے؟ ضرب کا حدوث، ضرب کا ہونا. جب ضرب کا ہونا ہے تو کوئی مضروب بھی ہوگا یا نہیں؟
جی.
اور اسی طرح سامع کا کیا ماننا ہے؟ بالفعل آواز کو سننا، تو کوئی آواز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آواز ہوگی. لیکن اور سمیع ان کا کیا مانا؟ سننے کی صلاحیت. تو اس میں کسی آواز کا دخل ہے؟ اس میں تو آواز کا دخل ہی نہیں. تو معلوم ہوا صفت مشبہ کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں، لہذا اگر وہ فعل متعدی سے بھی آئے تو بھی وہ کیا ہوگی؟ لازمی ہوگی، یعنی اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں. لہذا انا سامع کلامک یوں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن انا سمیع کلامک یوں نہیں کہہ سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ولہذا، اور اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم باشد، صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوگی اگرچہ از فعل متعدی آیت، اگرچہ وہ فعل متعدی سے آئے. پس فرق در سامع و سمیع این است، ای نست یہ نون پر کیا پڑھنا ہے؟ زبر. بس فرق در سامعون و سمیعون ای نست، بس سامعون اور سمیعون میں فرق یہ ہے کہ سامعون دلالت کنت بر ذاتے، دیکھا یہاں پر یہ بڑی یا لکھ دی ہے، اوپر بھی بڑی یا ہونی چاہیے تھی، کہ سامعون دلالت میں کنت بر ذاتے کہ موصوف باشد بشنیدن چیزے بالفعل. دونوں میں فرق یہ ہے کہ سامع جو ہے دلالت میں کنت، وہ دلالت کرتا ہے بر ذات، ایسی ذات پر کہ موصوف باشد بشنیدن چیزے بالفعل، کہ جو موصوف ہو رہی ہو. شنیدن کا معنی سننا، سننا کہ وہ موصوف ہو کسی چیز کو سننے کے ساتھ بالفعل، بالفعل وہ سننے کے ساتھ کیا ہو؟ موصوف. بالفعل سننے کے ساتھ موصوف ہو کیا معنی؟ سننے کا کام باقاعدہ کرے، سننے کا کام باقاعدہ کرے. اور اگر میں کہوں سننے کے ساتھ موصوف ہو بالقوہ، تو تو اس میں کسی کام کی ضرورت ہے نہیں, بس اس میں صلاحیت ہے. تو بالفعل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ جگہ جگہ لفظ آئے گا کتابوں میں, اچھی طرح سمجھ لو. بالفعل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک چیز کو باقاعدہ فعل کرنا, عمل کرنا. اور بالقوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس میں اس چیز کی صلاحیت ہے. پھر سنیں, پس فرق در سامع و سمیع این است. پس سامع اور سمیع میں یہ فرق ہے کہ سامع دلالت میں کنت بر ذات, کہ سامع وہ دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر کہ موصوف باشد بشنیدن چیز بالفعل, کہ وہ موصوف ہو کسی چیز کو سننے کے ساتھ بالفعل. یوں کہیں کہ وہ بالفعل کسی چیز کو سننے کے ساتھ موصوف ہو. وَلِحَاذَا بعد عام مفعول آمدن میں تواند, لہذا اس کے بعد مفعول آ سکتا ہے, میں تواند ہو سکتا ہے. مفعول آمدن میں تواند, مفعول کا آنا ہو سکتا ہے. کیونکہ اس میں کیا ہے؟ بالفعل ہے نا, بالفعل, لہذا اس میں مفعول آ سکتا ہے. وَلِحَاذَا بعد عام مفعول آمدن میں تواند, لہذا اس کے بعد مفعول کا آنا ممکن ہے. چون سامع کلام کا, یا یوں کہہ لو انا سامع, میں سننے والا ہوں, یا ہوا سامع, وہ سننے والا ہے کلام کا, آپ کے کلام کو. تو دیکھو کلام کیا ہے؟ منصوب ہے, مفعول ہے. تو یہ سامع کے لیے مفعول بن رہا ہے, اور جس کے لیے مفعول آئے وہ فعل کیا کہلاتا ہے؟ متعدی. تو معلوم ہوا یہ سامع یہ کیا ہے؟ فعل متعدی ہے اس وقت. وہ سمیع دلالت میں کنت بر ذاتے, کے موصوف بسما باشد بطور ثبوت. اور سمیع کہ وہ دلالت کرتا ہے بر ذاتے ایسی ذات پر, کہ موصوف بسما باشد بطور ثبوت, کہ جو سما یعنی سننے کے ساتھ موصوف ہو ثبوت کے طریقے پر. کس طریقے پر؟ کہ اس کے لیے سننا ثابت ہے. اور اعتبار تعلق بچیز درا ملحوظ نیست, اعتبار تعلق بچیز کسی چیز کے ساتھ اس کے تعلق کا اعتبار درا ملحوظ نیست, اس میں ملحوظ نہیں یعنی اس کی رعایت نہیں ہے, اس کا لحاظ نہیں ہے. تو سمیع صفت مشبہ میں, ادھر دیکھو, صفت مشبہ میں کسی چیز کے ساتھ تعلق ملحوظ نہیں, اس کا لحاظ نہیں. سمیعون کسی کو کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ کوئی آواز سن رہا ہے, کسی آواز کے ساتھ اس کا تعلق ہے تبھی وہ سمیع ہے. نہیں, کوئی بھی آواز نہ سنے پھر بھی اس میں اگر سننے کی صلاحیت ہے تو کیا کہیں گے؟ سمیعون. تو لہذا صفت مشبہ کا تعلق کسی چیز سے یعنی مفعول سے, مراد چیز سے مراد یہاں کیا ہے؟ مفعول. اس کا تعلق مفعول سے نہیں ہوتا. یہ معنی کہ اعتبار تعلق بچیز درا ملحوظ نیست, کسی چیز کے ساتھ تعلق جو ہے تعلق کا اعتبار اس کے اندر ملحوظ نہیں ہوتا, یعنی اس کے اندر اس کا لحاظ نہیں ہوتا. بلکہ عدم اعتبار تعلق بچیز ملحوظ, بلکہ اس میں کسی چیز کے ساتھ تعلق کا نہ ہونا ملحوظ ہوتا ہے. عدم اعتبار, آدم کا معنی ہے نہ ہونا, آدم اعتبار, اعتبار نہ ہو, اعتبار نہ ہو. کس چیز کا اعتبار؟ تعلق بچیزے, کسی چیز کے ساتھ تعلق کا لحاظ نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سمیعن یعنی صفت مشبہ جو ہے وہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے, اس میں کسی چیز کے ساتھ تعلق کا اعتبار یعنی مفعول کے ساتھ تعلق کا اعتبار نہیں ہوتا, بلکہ عدم اعتبار ہوتا ہے, یعنی اس کا اعتبار نہیں کرنا. تو کہتے ہیں بلکہ عدم اعتبار تعلق بچیز ملحوظ, بلکہ کسی چیز سے تعلق کا اعتبار نہ ہونا ملحوظ ہوتا ہے, تعلق نہ ہونا ملحوظ ہوتا ہے. پس سمیع ان کلام کا نمے تما گفت, پس سمیع ان کلام کا نہیں کہہ سکتے. توانستن کا معنی ہو سکنا, ہو سکنا. نمے تما گفت نہیں کہہ سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمیع کلام کا, دیکھا کلام کو مفعول بنا رہے ہیں, حالانکہ صفت مشبہ تو کیا ہوتی ہے؟ لازم، لہذا اس کے لیے مفعول نہیں آئے گا، تو یہ نہیں کہہ سکتے. سامعون کا لاما کا تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں فاعل اس میں حدوث ہوتا ہے، ایک چیز کا ہونا، معلوم ہے کوئی آواز سنی تو کوئی آواز مفعول ہوگی، اور سمیعون ثبوت کے طریقے پر دلالت کرتا ہے، لہذا اس کے لیے مفعول نہیں آئے گا، بھائی مفعول نہیں لا سکتے. اچھی طرح فرق سمجھ میں آ گیا. اوزان صفت مشبہ بسیار است، صفت مشبہ کے اوزان بہت سے ہیں، چون صعب صفر صلب حسن خشن ندس زئم بلز حطم جنوب احمر، اس پہ تنوین نہیں آئے گی، یہ غیر منصرف ہے، کابر کبیر غفور جید جبان حجان شجاع عطشان، یہ تنوین نہیں ہونی چاہیے، یہ غیر منصرف ہے بھائی، عطشان فعلان وزن پر، عطشان بر وزن فعلان، عطشا حبلا حمراء، یہ بھی غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آئے گی، حمراء عشراء، یہ بھی غیر منصرف ہے، یہ میری کتاب میں اعراب غلط لگے ہوئے ہیں بھائی، یہ حرکتیں، عشراء نہیں عشراء، عین پر پیش ہے اور شین پر زبر ہے، عشراء. دیکھو یہ 20-25 اوزان انہوں نے ذکر کر دیے، کتنے ہیں ذرا گنتے جانا، سنو میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں، بس آپ نے صرف گنتے رہنا ہے، صعب صفر صلب حسن خشن ندس زئم بلز حطم جنوب احمر کابر کبیر غفور جید جبان حجان شجاع عطشان، یہ غیر منصرف ہے، اس پر بھی تنوین نہیں آئے گی، یہ کتابت کی غلطی ہے جو اس پر تنوین لگی ہوئی ہے، عطشا حبلا حمراء عشراء، جی کتنے ہو گئے؟ 23 ہو گئے، 23 وزن انہوں نے ذکر کر دیے بھائی، کہتے ہیں اوزان تو بہت سے ہیں اور چند، یہ 23 انہوں نے ذکر کر، یعنی کہ یہ ہی ہیں لیکن یہ زیادہ عام استعمال ہونے والے ہیں، تو وہ ذکر کر دیے بھائی کچھ اوزان. اور یہاں یہ دراصل وزن بتلانا چاہتے ہیں، جیسے صعبن بروزن فعلن، تو کہنا یوں چاہیے تھا جیسے صعبن بروزن فعلن، تو یہ سارے دراصل وزن بتلا رہے ہیں، لیکن وزن کے بجائے باقاعدہ مثالیں ذکر کر دیں تاکہ عبارت مختصر ہو جائے، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ وزن ذکر کرتے تو عبارت لمبی ہو جاتی، بس ہر مثال سے آپ وزن خود بخود نکال سکتے ہیں، جیسے صعبن بروزن فعلن صفرن فعل صلب فعل حسن فعل خشن فاعل ندس فعل زئم فعل بلز فعل حطم فعل جنوب فعل احمر افعل كابر فاعل كبير فعيل غفور فعول جيد فعل جبان فعال هجان فعال شجاع فعال عطشان فعلان عطشا فعلا حبلا فعلا حمراء فعلاء عشراء فعلاء. تو دیکھو یہ اوزان ذکر کر دیے، اور ان میں ایک وزن آیا کابر فاعل، دیکھا وہ اس میں فاعل والا وزن آ گیا، معلوم ہوا ایک صیغہ کبھی کلام میں آ جائے گا اور آپ سمجھیں گے شاید یہ اس میں فاعل ہے، لیکن دراصل وہ کیا ہوتا ہے، صفت مشبہ، فاعل وزن پر، جیسے اس میں فاعل آتا ہے اسی طرح بعض اوقات صفت مشبہ بھی آتی ہے بھائی. اچھا ان کے معنی بھی دیکھ لیں بھائی، یہ آپ نے مجھے یاد کر کے سنانے ہیں بھائی، زبانی ان کو زبردست طریقے سے یاد کرنا ہے اور روز دہراتے رہیں بھائی، خوب ازبر ہو جائیں، ہر روز ایک مہینے تک کم از کم روزانہ ایک دوسرے کو سنائیں، میں کسی بھی وقت پوچھوں آپ سے تو ایک لمحہ آپ کو نہ سوچنا پڑے، آپ فوراً مجھے سنا دیں. اب ان کے معانی دیکھ لو بھائی، صعبن بروزن فعلن، صعبن کا معنی ہے مشکل دشوار، صفرن بروزن فعلن، صفرن کا معنی ہے خالی خالی. اسی طرح وہ عدد بھی، عددوں میں بھی آپ شروع کرتے ہیں صفر ایک دو تین، وہ جو صفر ہے یعنی زیرو زیرو صفر، وہ بھی اس کو صفر کیوں کہتے ہیں؟ وہ عدد سے خالی ہوتا ہے صفروں، تو یہ صفر. صلبن، صلبن بروزن فعلن، صلب کا معنی ہے ٹھوس سخت. دیکھو فارم ہے، فارم فارم کیا ہے؟ نرم ہے، بسترا مطلب وہ کیا ہے؟ نرم. اور ٹھوس لکڑی جو ہے دیکھو کیا ہے؟ سخت ہے. لوہا کیا ہے؟ سخت ہے. یہ جو سخت ہے ٹھوس ہے اس کو کہتے ہیں صلبن. حسنن، حسن کا معنی ہے اچھا، اچھا. زیدن حسنن، زید اچھا ہے، اچھا آدمی ہے. تو حسن بروزن فعل، خشن بروزن فاعل. خشن کا معنی ہے کھردرا، کھردرا. بھئی لکڑی دیکھو، جب لکڑی کو کاٹتے ہیں بعض اوقات وہ بالکل ہموار، اس کو ہموار کر دیتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے وہ کیا ہوتی ہے؟ کھردری ہے بھائی، ہموار نہیں ہے پوری طرح، اس کو کہتے ہیں کھردرا. ندس، ندس کا معنی ہے یہ بھائی، یہ حاشیے میں بھی ان سب لفظوں کے معانی لکھے ہوئے ہیں، اور حاشیے میں اس ندس بروزن فاعل اس کا معنی انہوں نے لکھا ہے ذہین اور سمجھدار، لیکن لغت کے اندر دو تین لغتوں میں میں نے دیکھا ندس کا معنی سمجھدار اور ذہین کے نہیں ہے، بلکہ ندس کا معنی ہے ملنسار بھائی، ملنسار. ملنسار کہتے ہیں وہ آدمی جو سب سے ملتا جلتا ہو، سب سے تعلق رکھتا ہے، بڑا خوش اخلاق ہے، سب سے اس کا تعلق ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملنسار. دیکھو ملن ملنے سے ہے، ملنسار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ندس کہتے ہیں ملنسار آدمی کو بھائی، اور حاشیے میں اس کا معنی انہوں نے لکھا ہے سمجھدار. سمجھدار کو ندس نہیں کہتے، سمجھدار کو ندس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ندس. اور ندس کا کیا وزن ہے؟ فعل. اور فعل وزن تو پیچھے گزر چکا، حسن ایک دفعہ آ گیا یا نہیں؟ ہاں، تو اس کو تو دوبارہ نہیں ذکر کر سکتے. تو لہذا حاشیے میں جو اس کا معنی لکھا ہے سمجھدار، وہ درست نہیں ہے بھائی. ندس کا کیا معنی؟ ملنسار، وہ آدمی جو دوسروں سے ملتا جلتا ہو، تعلق رکھنے والا، خوش اخلاق آدمی ہے، سب سے تعلق ہے اس کا. آگے ہے زیم بروزن فعل. زیم کا معنی انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے پراگندا بھائی، پراگندا. پراگندا بکھرا ہوا بھائی، جیسے کوئی سفر میں ہو اور تو اس کے پاس کوئی کنگھی وغیرہ نہیں ہے، اس کے بال کیا ہوں گے؟ بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ پراگندا. پراگندا بکھرے ہوئے میلے، تو یہ ہے پراگندا. تو یہ زیم فعل کا معنی ہے حاشیے میں. تو لغت میں میں نے دیکھا، تلاش کیا بھائی، لیکن یہ لفظ مجھے ملا نہیں. زئم ملا، زئم. یہاں تو ہے نا زئم، زا کے نیچے زیر اور حمزہ پر زبر، یعنی فعل وزن. یہ اوزان ذکر کر رہے ہیں نا، تو یہ فعل وزن انہوں نے ذکر کیا ہے. تو فعل تو نہیں ملا، زئم فعل وزن مجھے ملا. اور زئم کا معنی ہوتا ہے گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، خوف زدہ. زئیم یز امو سے ہے، لیکن زئیم یہاں نہیں مراد ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ زئیم کا وزن کیا؟ فاعل. اور فاعل وزن تو پیچھے گزر گیا، خشن گزرا یا نہیں؟ ہاں، معلوم ہوا خشن فاعل وزن نہیں، زئیم نہیں ہے، یہ ہے زئم ہی. ہاں زئمن بھی ملا مجھے. کیا ملا؟ زئمن وزن بھی مجھے، زئمن بھی ملا مجھے لغت میں. زئمن کا معنی آنکھ، اسی طرح حسب و نصب یعنی خاندان وغیرہ کو بھی کہتے ہیں. لیکن زئمن بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ زئمن کا وزن کیا؟ فعلن. اور فعلن تو پیچھے گزر گیا، صفرن. تو لہذا یہ ہے تو زئم ہی، لیکن لغت میں مجھے اس کا معنی نہیں ملا. بہرحال حاشیے کے اندر زئم جو ہے اس کا معنی انہوں نے پراگندا کے لکھے ہیں، بکھرا ہوا. بلز فعل وزن بھائی، بلز کا معنی ہے موٹی عورت بھائی. امرأۃ بلز عربی میں کہتے ہیں، بیلی اس کا معنی حاشیے میں لکھا ہے فربا موٹا, لیکن میں نے بتلایا یہ عورت کی صفت آتی ہے, مرد کے لیے صفت نہیں آتی. اور یہ فعل وزن بھائی عربی پورے کلام عرب میں اس فعل وزن پر دو چار لفظ ہی آئے ہیں بھائی, دو چار لفظ. اور یہ جو صفت ہے صفتیں تو صرف ایک دو ہی آئی ہیں بھائی. حتم, حتم کا معنی انہوں نے لکھا ہے حاشیے میں, اس کا معنی بھی لکھا ہے پراگندا, لیکن حتم کا معنی پراگندا نہیں بھائی, لغات میں اس کا عام لغات میں اس کا معنی مل جاتا ہے. حتم کا معنی ہے پہاڑ کا کٹا ہوا کنارا. اسی طرح ظالم چرواہا جو بکریاں چرانے والا ہو اور بکریوں وغیرہ پہ ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم چرواہا, اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حتم. اسی طرح پہاڑ کے اندر تنگ جگہ جہاں سے گزرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حتم. حتم تو انہوں نے مانا لکھا پراگندا, لیکن یہ درست نہیں ہے بھائی. جنوب, جنوب بروزن فعول, جنوب کا مانا جنابت والا, جس پر غسل فرض ہو بھائی, جنابت والا جنوب. اور اسی طرح اس جنوب کا ایک معنی ہے دور اور ایک معنی ہے اس کا نزدیک. تو دور بھی اس کا معنی اور قریب بھی اس کا معنی, اور یہ دونوں معنی دیکھو ایک دوسرے کی ضد ہیں, دور اور نزدیک. اور یاد رکھو عربی میں آپ کو بہت سے ایسے الفاظ ملیں گے کہ ان کے ایسے معنی آتے ہیں, ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی تو آتے ہی ہیں, لیکن بعض اوقات ایک لفظ کے ایسے دو معنی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں, ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں. تو ایسے لفظوں کو کہتے ہیں کہ یہ اضداد کی قبیل سے ہے. ضد کا کیا معنی؟ مخالف. مخالف اسی کی جمع کیا ہے؟ اضداد, ضاد کے ساتھ. تو یہ کس قبیل سے ہے؟ اضداد کی قبیل سے. جنوب کا کیا معنی؟ دور بھی, اور جنوب کا معنی قریب بھی. اسی طرح باع یبیعو بیعن, اس کا معنی بیچنا بھی اور خریدنا بھی. اور شرا یشری شراءن, اس کا معنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی, دونوں معنی آتے ہیں. یہ بھی اضداد کی قبیل سے ہیں. ہاں باع پھر بیچنے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کا معنی خریدنے کے بھی آتے ہیں. اور شرا زیادہ تر خریدنے میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کا معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں. تو یہ دونوں کس قبیل سے ہیں؟ اضداد کی قبیل سے ہیں. اسی طرح بین, بین اور بینونت, بانا یبینو بینن و بینونت, بین کا معنی جدا ہونا بھی اور ملنا بھی, یہ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو بین بھی کس قبیل سے ہے؟ اضداد کی قبیل سے. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر وہ لفظ جس کے دو ایسے معنی ہوں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں, جیسے ایک ہی لفظ کا معنی سردی بھی ہو اور گرمی بھی ہو, ایک ہی لفظ کا معنی صبح بھی ہو شام بھی ہو, ایک ہی لفظ کا معنی بہار بھی ہو خزاں بھی ہو, یعنی ایک دوسرے کے ضد معنی ہو, تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ یہ اضداد کی قبیل سے ہیں. تو جنوب کا کیا معنی؟ جنابت والا, جس پر غسل فرض ہو. اور نیز اس کا کیا معنی؟ قریب بھی اور دور بھی. تو یہ اضداد کی قبیل سے بھی ہے. احمر, یہ وہی افعال صفتی ہے بھائی, صفت مشبہ ابھی بیان ہوا تھا, ایک اس میں تفضیل اور ایک افعال صفت مشبہ. تو یہ رنگ کے لیے ہے, سرخ رنگ بھائی. کابر, کابر کا معنی بڑا. کبیر, کبیر بروزن فعیل, یہ سب سے عام استعمال ہونے والا وزن ہے. فعیل وزن صفت مشبہ کا, شریف علیم سمیع حلیم, تو یہ صفت مشبہ سب سے عام استعمال ہوتی ہے. کبیر کا معنی بھی بڑا. غفور فعول, تو یہ غفور کا معنی معاف کرنے والا, بخشنے والا. جید بروزن فعیل, جید کا معنی ہے عمدہ اعلی. جبان, جبان بروزن فعال بھائی, جبان کا معنی بزدل, بزدل ڈرنے والا. ہجان, ہجان بروزن فعال بھائی. ہجان ہر چیز میں جو اعلی اور عمدہ چیز ہو, چیزوں میں سے جو اعلی اور عمدہ چیز ہو اپنے اصل کے اعتبار سے اس کو ہجان کہتے ہیں. اسی طرح سفید اونٹ, وہ بھی بڑا عمدہ اور اعلی ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ہجان, ابلن ہجان. شجاع, شجاع بر وزن فعال, شجاع کا معنی بہادر, بہادر یہ ضد ہے جبان ان کی. عطشان, عطشان بر وزن فعلان, اس کا معنی ہے پیاسا, پیاسا آدمی. عطشا یہ اسی کے مؤنث ہے, فعلا پیاسی عورت. حبلا تو عطشا بر وزن فعلا اور حبلا بر وزن فعلا. حبلا کہتے ہیں حاملہ عورت کو, حاملہ عورت. حمرا, حمرا یہ مؤنث ہے احمر کی, کوئی سرخ چیز ہو مذکر ہو تو اس کے لیے کیا لائیں گے احمر, اور مؤنث ہو تو حمرا فعلا, اور یہ غیر منصرف ہے بھائی. اور اسی طرح عشراء بر وزن فعلا. عشراء کہتے ہیں دس ماہ کی حاملہ اونٹنی, دس ماہ کی حاملہ اونٹنی بھائی. اور یہ عرب کے ہاں بڑا قیمتی مال شمار ہوتا تھا, کیونکہ اونٹنی ہے ان کا, ان کی ساری دولت ہی کیا ہوتی تھی, اونٹ ہوتے تھے. اب دس ماہ کی حاملہ ہو چکی ہے, اب وہ بچے کو جنم دینے والی ہے, تو اس کا بڑا خیال رکھتے تھے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. اور اسی کی جمع ہے عشار بھائی, عشار. وعید العشار عطلت, قیامت کے دن کی ہولناکی اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں جو ہیں وہ کھلی چھوڑ دی جائیں گی, معطل چھوڑ دی جائیں گی. کیا کر دی جائیں گی؟ معطل چھوڑ دی جائیں گی. اس دن یہ دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں تو نہیں ہوں گی, ویسے مثال دے کر قیامت کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے کہ دس ماہ کی حاملہ اونٹنی, یہ تو عربوں کا سب سے قیمتی مال ہو, سب سے قیمتی مال اونٹ تھے, اور پھر دس ماہ کی حاملہ اونٹنی جو ابھی بچے کو جنم دینے والی ہے, اونٹوں کی تعداد بڑھ جائے گی, تو اس کا تو وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو نہیں چھوڑتے تھے بھائی. لیکن وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ دس ماہ کی اونٹنیاں بھی کیا ہوں گی, معطل چھوڑ دی جائیں گی, آزاد چھوڑ دی جائیں گی. یعنی اتنا ہولناک دن ہوگا کہ انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کی بھی اس کو فکر نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا
جی؟
تو یہ صرف ویسے معنی بیان کیا جا رہا ہے, یعنی کہ اس دن دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ہوں گی, لیکن بتلایا جا رہا ہے کہ جب دیکھو انسان کو جب موت آتی ہے نا, بڑی جب پریشانی آ جاتی ہے, انسان اپنی ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا, انسان کو قیمتی سے قیمتی چیز کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہوگی. اپنی باپ اپنی اولاد سے غافل ہوگا, اولاد اپنی ماں باپ سے غافل ہوگی. دنیا میں دن رات چاہے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے, لیکن قیامت کے دن کہیں گے بس اللہ میری مغفرت فرما دے. ماں جو بچے کے لیے جان دے دیتی ہے, لیکن قیامت کے دن بس صرف اپنی جان چھڑانے کی. ہر اتنا خوفناک حال ہوگا کہ ہر شخص اپنی محبوب اور قیمتی چیز سے بالکل غافل ہو کر اپنی ہی ذات کی فکر کرے گا بھائی. تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی شرمندگی, رسوائی, عذاب, تکلیف اور ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے دیکھیے بھائی, بحث صفت مشبہ. صفت مشبہ کی بحث اب اس کی گردان ذکر کرنے لگے. پہلے تو اس کے کچھ اوزان ذکر کر دیے اور اب اس کی گردان. کہتے ہیں حسنن, حسنانی, حسنینی. دیکھو یہ وہی حالت نسبی جری میں لے گئے, حسنون, حسنینا, پھر اس کو حالت نسبی جری میں لے گئے, حسنتن, حسنتانی, حسنتینی. یہ حالت نسبی جری میں لے آئے. حسناتن, بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اللہ, چلیے بس کریں بھائی. آئیے اب اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیجئے بھائی. نمبر تین, اس میں تفضیل. عبارت مل گئی بھائی؟
جی.
اس میں تفضیل یعنی جو بنسبت دوسرے کے زیادتی معنی فاعلیت پر دلالت کرے. افعالو کے وزن پر آتا ہے مگر لون اور عیب سے نہیں آتا, کیونکہ ان دونوں میں افعالو صفت مشبہ کے واسطے آتا ہے, جیسے احمرو, اعما, اور غیر ثلاثی مجرد سے بھی نہیں آتا. بحث اس میں تفضیل. افعل افعلان افعلين افعلون افعلين افاعل فعل فعليان فعليين فعليات فعل. افاعل جمع تکثیر مذکر ہے اور فعل جمع تکثیر مؤنث اور افعلون و فعلیات جمع سالم. جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اس کے واحد کا وزن سالم رہے. مذکر میں واو اور نون کے ساتھ آتی ہے اور مؤنث میں الف اور تا کے ساتھ. اور جمع تکثیر وہ ہے جس میں واحد کا وزن سالم نہ رہے. اس میں تفصیل کبھی زیادتی معنی مفعولیت کے واسطے بھی آتا ہے، جیسے اشہر بمانے مشہور تر. مشہور تر یعنی زیادہ مشہور. بہتر، بہ کا معنی ہوتا ہے اچھا، بہتر زیادہ اچھا، بہترین سب سے اچھا. تو یہ تر زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مشہور تر زیادہ مشہور. نمبر چار صفت مشبہ، کتاب پر دیکھیے بھائی. نمبر چار صفت مشبہ وہ ہے کہ جو معنی مصدری کے ساتھ کسی ذات کے بطور ثبوت متصف ہونے پر دلالت کرے، اور اس میں فاعل بطریق حدوث متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے. اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے، خواہ وہ فعل متعدی ہی سے بنے. پس سامعن اور سمیعن میں فرق یہ ہے کہ سامعن ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو بالفعل سننے کے ساتھ متصف ہو، لہذا اس کے بعد مفعول آ سکتا ہے، جیسے سامعن کلامک. اور سمیعن ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو سما کے ساتھ بطور دوام متصف ہو. کس طریقے پر؟ دوام. دوام کا معنی ہمیشہ، ہمیشہ. ایک آدمی طویل ہے تو وہ کبھی طویل ہوگا یا ہمیشہ طویل رہے گا؟ ہمیشہ. تو یہ معنی ہے دوام، جو سما کے ساتھ بطور دوام متصف ہو. کسی چیز سے اس کا تعلق ملحوظ نہیں ہوتا، بلکہ عدم اعتبار تعلق ملحوظ ہوتا ہے، کہ تعلق کسی چیز سے نہیں ہے، یہ ملحوظ ہوتا ہے. لہذا سمیعن کلامہ کا نہیں کہہ سکتے. صفت مشبہ کے اوزان بہت ہیں، جیسے صعبن، صفرن، صلبن، حسنن، خشنن، ندوسن، زیامن، بلیزن، حطمن، جنوبن، احمر، کابرن، کبیرن، غفورن، جیدن، جبانن، ہجانن، شجاعن، عطشان. دیکھو یہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں. عطشا، حبلا، حمراء، عشراء. دیکھا میں نے آپ کو وہاں بتلایا تھا کہ وزن کیا ہے، عشراء. کابرن، دیکھا کابرن یہ کیا ہے، فاعل کا وزن ہے. تو یہ وزن اس میں فاعل والا، لیکن یہ ہے کیا، صفت مشبہ. تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ نہیں کہ جہاں بھی اس میں فاعل والا وزن آئے آپ آنکھیں بند کر کے کیا کہہ دیں، یہ اس میں فاعل ہے. عموماً ہوگا ایسا ہی، لیکن کبھی کبھار فاعل کے وزن پر صفت مشبہ بھی آ سکتی ہے، جیسے کابر بروزن فاعل. اور پھر ان کے معانی بھی حاشیے میں دیے ہوئے ہیں بھائی، حاشیے میں دیے ہوئے ہیں اردو کے اندر. البتہ کچھ معانی میں نے بتلا دیے کہ ندوس کا معنی انہوں نے کیا دیا ہوا ہے، ندوس کا معنی زیرک، ذہین بھائی، سمجھدار. لیکن میں نے بتایا وہ ندس کا معنی ہے، ندس. اور ندوس کا معنی ہے ملنسار بھائی، لوگوں سے گھلنے ملنے والا، تعلقات رکھنے والا، خوش اخلاق آدمی، اس کو کیا کہتے ہیں، ملنسار. اور اسی طرح حتم بھائی، حتم کا معنی انہوں نے، حتم کا معنی انہوں نے پراگندہ لکھا ہے، لیکن میں نے بتلا دیا حتم کا معنی پراگندہ نہیں، بلکہ حتم کا معنی ظالم چرواہا. اسی طرح پہاڑ کا کٹا ہوا کنارہ، اور اسی طرح پہاڑ میں وہ تنگ جگہ جہاں سے گزرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائیں بھائی. جنوب، اس کا معنی انہوں نے کیا لکھا، ناپاک. میں نے بتا دیا جنابت والا، جس پہ غسل فرض ہو. اور نیز اس کا معنی دور بھی اور نزدیک بھی، تو یہ ازداد کی قبیل سے ہے. اور اسی طرح ہجان، ہجان کا معنی انہوں نے لکھا سفید اونٹ بھائی. میں نے بتایا ہجان ہر چیز میں جو عمدہ اور اعلیٰ ہو اصل اور ذات کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں ہیجان. تو سفید اونٹ بھی چونکہ بڑا عمدہ اور اعلیٰ عربوں میں شمار ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی کیا کہتے ہیں ایبلون ہیجان. تو آگے دیکھیے بحث صفت مشبہ حسنون حسنانی حسنینی حسنون حسنینا حسنتن حسنتانی حسنتینی حسناتن. جی چلیے بس بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے اس میں تفضیل کے بارے میں پڑھا. اس میں تفضیل میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی بیان کی جاتی ہے, لیکن یہ زیادتی ویسے نہیں بیان ہوتی, کسی دوسرے کے مقابلے میں بیان ہوتی ہے. اگر ویسے زیادتی بیان کرنی ہو تو اس کے لیے مبالغے کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں, جبکہ اس میں تفضیل میں کسی دوسری چیز سے مقابلہ ذکر ہوگا. اور نیز آپ نے یہ بھی پڑھا کہ لون اور عیب سے افعالو اس میں تفضیل نہیں آتا بلکہ صفت مشبہ آتی ہے اور اسے افعالو صفتی کہتے ہیں. تو اس میں میں نے بتایا طلباء اکثر غلطی کرتے ہیں. آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایک افعالو اس میں تفضیل ہے اور ایک افعالو صفت مشبہ ہے, اور لون اور عیب سے صفت مشبہ آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے صفت مشبہ کے بارے میں پڑھا. آپ نے پڑھا کہ صفت مشبہ یہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے اور اس میں فاعل جو ہے حدوث پہ دلالت کرتا ہے. ثبوت میں ایک چیز دوسری کے لیے ثابت ہے, اس میں ہونے کا ذکر نہیں, جبکہ حدوث کے اندر ایک چیز کے ہونے کا ذکر ہوتا ہے کہ پہلے نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر گزر جائے. اور مثال میں نے بتلا دی, ذہن میں رکھیں زیدن ضاربن اور زیدن طویلن. دیکھو ضارب کا کیا معنی, پٹائی کرنے والا, تو یہ حدوث پہ دلالت کر رہی ہے کیونکہ پٹائی ضرب لگائی پٹائی پائی گئی اور پھر گزر گئی, پھر اگلی ضرب لگائی پٹائی پائی گئی اور پھر گزر گئی. تو یہ ہے حدوث, ایک چیز کا ہونا بار بار ہونا. جبکہ اس صفت مشبہ ثبوت کے طریقے پہ دلالت کرتی ہے, اس میں ہونا ہونے کا ذکر نہیں ہوتا. بس اتنا ہوتا ہے ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے دوام کے طریقے پر, یعنی ہمیشہ. جیسے طول لمبا قد ہونا, جیسے کسی کا قد لمبا تو ہمیشہ لمبا قد ہی رہے گا, یعنی کہ کبھی چھوٹا ہو اور کبھی قد لمبا ہو. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ صفت مشبہ ہمیشہ لازم آتی ہے چاہے وہ فعل متعدی ہی سے کیوں نہ بنے. اور پھر انہوں نے آپ کو خوب وضاحت کر دی سامعن اور سمیعن کے ذریعے کہ سامع کب کہیں گے کسی کو, جب وہ بالفعل کوئی آواز سنے, اور سمیعن جس میں سننے کی صلاحیت, اس میں فاعل جو ہے وہ بالفعل کسی وصف کے بالفعل ہونے پر دلالت کرتا ہے. اس میں فاعل کسی وصف کے بالفعل ہونے پر دلالت کرتا ہے, اور صفت مشبہ کسی صفت کے بالقوہ ہونے پر دلالت کرتی ہے. پھر دہراؤ, اس میں فاعل کسی صفت کے بالفعل ہونے پر دلالت کرتا ہے, یعنی اس میں حدوث ہوتا ہے, اور صفت مشبہ کسی صفت کے بالقوہ ہونے پر دلالت کرتی ہے, یعنی اس میں ثبوت ہوتا ہے. لہذا سامعن کلامکا یہ تو کہہ سکتے ہیں, مفعول آ سکتا ہے, لیکن سمیعن کلامکا نہیں کہہ سکتے, یعنی اس کے لیے مفعول نہیں آ سکتا. پھر اس کے بعد آپ نے صفت مشبہ کے اوزان پڑھے, یہ آپ نے کل مجھے سنانے ہیں بھائی, بہترین یاد ہوں آپ کو. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.